Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve la akibetul muttakîn. Vessalatu vesselamu ala Resulihil Kerim. Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Fa'auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ila Semud ahahum salihah. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اور ہم نے قوم ثمود کے پاس ان کے بھائی حضرت صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اسی میں تمہیں آباد کیا، لہذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو کہ میرا رب تم سے قریب بھی ہے، دعائیں قبول کرنے والا بھی ہے. تو وہ لوگ کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے کہ جس نے ہمیں اضطراب میں ڈال دیا. تو حضرت صالح نے فرمایا، میری قوم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا لے؟ لہذا تم میرے فرائض سے روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو؟ ارے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں عن قریب آنے والا عذاب آ پکڑے. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو مار ڈالا. چنانچہ صالح نے کہا کہ تم اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آئے گا، اور یہ ایسا وعدہ ہے جس سے کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنے خاص رحمت کے ذریعے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا دی. یقیناً تمہارا پروردگار بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، جس کے نتیجے میں اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے. یاد رکھو کہ ثمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا، یاد رکھو کہ بربادی سمود ہی کی ہوئی. یہ اس رکوع کا ترجمہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. اور اس رکوع میں اللہ تعالی نے قوم سمود کا ذکر فرمایا ہے جو ایک بہت بڑی اور طاقتور قوم تھی. جس طرح قوم عاد ایک بڑی زبردست قوم تھی جس کا ذکر پچھلے رکوع میں ہو چکا ہے, اسی طرح قوم سمود بھی ایک بڑی طاقتور قوم تھی اور ان کا تفصیلی واقعہ سورہ آراف میں گزر چکا ہے. مختصر یہ کہ یہ مدائن کے اندر آباد تھے جو مدینہ طیبہ اور تبوک کے درمیان میں واقع ہے, اور آج بھی ان کا علاقہ اور ان کے مکانوں کے آثار موجود ہیں. چونکہ ان کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں, چار چار سو سال, پانچ پانچ سو سال, چھ سو سال ان کی عمر ہوتی تھی, اور عام طور پر اینٹ پتھر کا جو مکان ہوتا ہے وہ 100 سال سے زیادہ نہیں چلتا, بلکہ عام طور پر 40-50 سال کے بعد وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے, اور 100 سال کے بعد تو عام طور پر گر ہی جاتا ہے. اب جس کی عمر 500-600 سال ہے تو اس کو 100 سال کے بعد مکان نئے سرے سے بنانا ناگزیر ہے. تو یہ لوگ بار بار مکان بنانے سے پریشان ہوتے, یہ 100 سال کے بعد ہی گر جاتا ہے, اس کو کیا ایسے مکان میں رہ کر کیا کرے. تو انہوں نے پھر پہاڑوں کو تراش کر مکان بنانے شروع کیے, بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر انہوں نے اپنے مکانات تراش تراش کے بنا لیے. ایسے پہاڑ کو تراشا, اس کا مین گیٹ بھی ہے, مین گیٹ میں اندر داخل ہو تو اس کے اندر بیٹھک بھی ہے, اور اندر جاؤ تو اس میں رہنے کا کمرہ بھی ہے, کمروں کے اندر الماریاں بھی ہیں, آنے جانے کے راستے بھی ہیں. لیکن یہ سب انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بنایا, اور پہاڑ کا مکان بنایا وہ تو آج تک موجود ہے, وہ تو کب کے مر گئے, لیکن آج بھی مدائن صالح کے نام سے یہ آبادی موجود ہے. اور جب مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہیں تو راستے میں یہ علاقہ آتا ہے. سعودی حکومت نے اس کو الگ بالکل محفوظ کر دیا ہے, کوئی اگر اندر سے ان کے آثار کو دیکھ کر جانا چاہے تو اندر بھی جا سکتا ہے, اور باہر باہر جانا چاہے تو باہر باہر بھی جا سکتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں مدینہ منورہ سے تبوک تشریف لے گئے تو مدائن صالح سے گزر کر تشریف لے گئے, اور آپ نے فرمایا کہ بھائی تیزی سے یہاں سے گزر جاؤ, یہ کوئی گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے, عبرت کی جگہ ہے. تو آپ تیزی سے وہاں سے گزر گئے. تو ان کا علاقہ آج بھی محفوظ ہے, اور ان کے محلات اور ان کے مکانات آج بھی پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے موجود ہیں. ان کو اگر اندر سے دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حال ہی میں کسی نے تراشا ہے, اور ان کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں. اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا, اور یہ لوگ بھی اپنے باپ داداؤں کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے. انہوں نے آ کر کے ان کو بت پرستی بچنے کے لیے کہا, اور اس سے توبہ کرنے کے لیے کہا, اور توحید کی دعوت دی. تو ان کا وہ جواب ہے جو آپ نے پڑھ لیا کہ جیسے اور قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان کی بات نہ مانی, انہوں نے بھی نہیں مانی. اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے ایک عجیب و غریب مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمیں اس پہاڑ میں سے جو ان کے نزدیک بالکل ہی قابل تراش بھی نہیں تھا, یعنی تراشنا بھی اس کے اندر مشکل تھا, اتنا وہ سخت تھا, اس کے بارے میں کہا کہ آپ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکالیں جو کابن بھی ہو، ایک تو پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی، اور پھر وہ گابن بھی ہو اور اس کا بچہ بھی ہو، اگر آپ یہ معجزہ ہمیں دکھا دیں تو ہم آپ کو مان لیں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ظاہراً ایسا ہو نہیں سکتا، جب ہو نہیں سکتا تو یہ دکھا نہیں سکتے، جب دکھا نہیں سکتے تو پھر ہم مان نہیں سکتے. تو نہ ماننے والی کی نہ ماننے کی ہے کہ انہوں نے بہت بڑی اپنی طرف سے ایک ایسی بات نکالی کہ ان کے خیال میں ایسا ہو نہیں سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر شے پہ قادر ہے. تو اللہ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ معجزہ دکھلا دیا. ایک دم پہاڑ پھٹا، جس طرح مرغی کا انڈا دو ٹکڑے ہوتا ہے نا، پہاڑ کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے، آدھا ادھر آدھا ادھر، بیچ میں سے ایک زندہ جاوید اونٹنی نکلی جو عام اونٹنیوں سے بھی زیادہ لمبی تڑنگی تھی، وہ گابن بھی تھی، اور پھر دیکھتے دیکھتے اس کے بچہ بھی ہو گیا. وہ دیکھ کے سجدہ دے گئے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہ مانوں والی بات ہے، زیادہ انہوں نے پھر بھی توحید کی دعوت قبول نہیں کی اور صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے. جب نہیں لائے تو پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ اونٹنی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے. یہ کس طرح اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پہاڑ میں سے زندہ سلامت اونٹنی پیدا کی، اور پھر وہ گابن پیدا کی، پھر اس کے بچہ بھی ہو گیا. لہذا اب تم بری نیت سے اس کے ہاتھ مت لگانا، یعنی اس کو اب مارنے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. یا کچھ دن تو بس وہ خاموش رہے، اور وہ اونٹنی جو تھی وہ چونکہ بہت لمبی تڑنگی تھی، تو وہ ایک کنواں تھا جس سے یہ لوگ خود بھی اپنے پانی لیتے تھے، اپنے جانوروں کو پلاتے تھے. تو یہ اونٹنی جو تھی ایسی تھی کہ جب یہ پانی پیتی تو سارا ہی پی لیتی تھی، تو وہ لوگ اس سے بڑے تنگ ہوئے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ پانی پیے گی، دوسرے دن تم لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ. لیکن آپ نے فرمایا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، کچھ بری نیت سے ہاتھ مت لگانا. مگر وہ تو ایماندار تو نہیں تھے نا، اتنی زبردست علامت اور نشانی اور معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو وہ تو ظاہر ہے کہ شرائط پر اتر آئے. انہوں نے کہا کہ یہ اچھی اونٹنی آئی ہے، سارا ہی پانی پی جاتی ہے، ہمارا حصہ بھی یہ پی جاتی ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ اس کو کسی طریقے سے مارو. اور پھر ایک دن اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کر کے اس کو اسے مار دیا. جب مار دیا تو پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اب تم تین دن انتظار کرو، یعنی تم کو تین دن رہنے کی اجازت ہے بس. اور تین دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، وہ پھر تم سب کے سب ہلاک کر دیے جاؤ گے. صالح علیہ السلام اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اس بستی سے دور لے گئے، اور تین دن کے بعد یہ لوگ جو پہاڑوں کے تراشے مکانات کے اندر رہتے تھے، لمبے ترنگے اور بڑے مضبوط کوا والے تھے، لیکن ایک چنگھاڑ وہاں پر آئی، تیز آواز اتنی زور کی آئی کہ انہیں کلیجے پھٹ گئے. سارے جو ہیں اپنے اپنے گھروں کے اندر، گھروں سے باہر سب موت گھاٹ اتر گئے، اور پوری کی پوری بستی جو اچھی خاصی بستی ہے، پیدل تو آدمی ساری بستی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، گاڑی میں بھی پوری طرح نہیں دیکھ سکتا، دور تک پہاڑوں کا سلسلہ ہے، ان کے اندر ان کے مکانات ہیں، وہ سب کے سب مر گئے. اور ان کی ساری طاقت، ان کی ساری قوت، جس کے بل بوتے پر وہ اکڑتے تھے اور اتراتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کون، ہمارے برابر کون، وہ سارا غرور، سارا تکبر، ساری طاقت، ساری قوت سب ختم ہو کے رہ گئی، اور یہ سب کے سب موت گھاٹ اتر گئے. اور چونکہ حالت کفر میں مرے، لہذا ہمیشہ کے لیے دوزخی بھی ہیں. تو دنیا میں بھی عذاب آیا اور تباہی آئی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے عذاب ہی عذاب ان کی مقدر بن گئی. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا یہ انجام ہے. اس لیے اللہ پاک یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی نافرمانی کا یہ انجام ہے کہ اتنی طاقتور قوم جس نے پہاڑوں کو تراش تراش کر مکانات بنا لیے تاکہ ہر 100 سال کے بعد نیا مکان نہ بنانا پڑے, 1000 سال بھی رہیں تو 1000 سال بھی آرام سے رہ سکیں. اب تو 1000 سال گزر گئے ہیں جب ابھی تک ویسے کے ویسے ہی باقی ہیں. تو ان کی وہ لمبی لمبی عمریں اور وہ ان کی طاقت و قوت و توانائی اور ان کے یہ مکانات ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکے. سبق لو اس سے. سبق یہی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ, اللہ کے پیغمبروں کو قبول کرو, ان پر بھی ایمان لاؤ اور جو وہ تعلیمات پیش کریں بس اس پر عمل کرو, ان کی فرما برداری کرو. لہذا جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا صالح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ان کی باتوں کو تسلیم کیا اور ان کی ہدایات پر عمل کیا, وہ دیکھو اس ہولناک و خوفناک عذاب سے بچ گئے. حضرت صالح علیہ السلام بھی بچ گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے بھی بچ گئے, اور ایمان نہ لانے والے نافرمانی کرنے والے تباہ ہو گئے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ان کی تباہ ہو گئی. حضرت علیہ السلام کے اس واقعے میں ان کی قوم نے ان سے ایک بات یہ بھی کہی تھی, قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا, اے صالح اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھی. نبوت کا اعلان سے پہلے پوری قوم ان کو بڑی عزت کے نگاہ سے دیکھتی تھی, ان کو بڑا قابل قدر سمجھتی تھی اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری قوم کا ہیرا ہے جو آئندہ ہمارے بڑا کام آئے گا. بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم نے آئندہ ان کو اپنا سردار اور بادشاہ بنانے کا بھی ارادہ کیا ہوا تھا کہ یہ ہم میں سب سے بہتر ہیں, سمجھ کے اعتبار سے بھی, عقل کے اعتبار سے بھی, علم کے اعتبار سے بھی, ہر لحاظ سے یہ اس لائق ہیں کہ ان کو اپنا بادشاہ بنایا جائے, ان کو اپنا بڑا بنوایا جائے. اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے تو آپ سے ہماری بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ آپ ایسے ہوں گے اور ویسے ہوں گے اور ملک و ملت کے لیے بڑے خیر خواہ ہوں گے. تو ان کی نظر میں گویا نبوت کا اعلان جو تھا بس یہ گویا ساری خوبیوں پر معاذ اللہ پانی پھیرنے والا تھا, حالانکہ یہی ساری خوبیوں کا سردار ہے. لیکن چونکہ وہ کافر تھے اس لیے ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہ تھی, بلکہ ان کے نظر میں تو دنیا کی اہمیت تھی. اس لیے دنیاوی اعتبار سے وہ سوچتے تھے کہ دنیاوی اعتبار سے یہ آئندہ چل کر ہمارے لیے بڑے کارآمد ہوں گے, بڑے عمدہ, بڑے اچھے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کے اعتبار جو ہے دینداری کا ہے, فرما برداری کا ہے, تابے داری کا ہے. تو اللہ پاک نے ان کو اپنا نبی چن لیا اور نبوت کے اعلیٰ مقام پر ان کو فائز فرما دیا, جس کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو گئے اور ان پر ایمان ڈالنے والے بھی کامیاب ہو گئے. اور قوم نے دنیاوی اعتبار سے ان کو دیکھا تھا, لہذا ان کی ظاہراً ان کی جو امید تھی وہ ختم ہو گئی اور ان کے نزدیک گویا انہوں نے نبوت کا اعلان کر کے ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا. یہ ان کی نادانی ناسمجھی کی بات ہے. لہذا دنیاوی اعتبار سے آخرت کو چھوڑ کر, دین ایمان کو چھوڑ کر کے کسی چیز کو مقصود بنانا نادانی کی بات ہے, ناسمجھی کی بات ہے. ہر حال میں دینی اعتبار سے کسی چیز کو مقصود بنا کر کے مد نظر رکھنا ملحوظ رکھنا، اختیار کرنا، اس کو قبول کرنا، اس پر چلنا، یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے کامیابی کا راستہ، یہ ہے پیغمبروں کا راستہ، یہ ہے نبیوں کا راستہ، یہ ہے اللہ کے ولیوں کا راستہ، اور اس پہ چلنا چاہیے. ان کے انجام کے بارے میں آخر میں فرمایا ہے وَأَخْذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، جس کے نتیجے میں اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے پڑے رہ گئے جیسے کبھی وہاں آبادی نہیں ہوئے تھے. اب بھی یہی حال ہے وہاں کا. اب بھی اگر مدائن صالح میں کوئی جائے تو دور دور تر بھوکا عالم ہے، سناٹا، اور وہاں کے پہاڑ بھی بڑے خوفناک قسم کے ہیں، ان کو دیکھ کر کے بھی آدمی کو ڈر لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے واقعی کوئی خوفناک عذاب یہاں پر آیا ہے. اس کے آثار پہاڑوں پر بھی محسوس ہوتے ہیں، پرسرار قسم کے وہاں کے پہاڑ ہیں، پورا علاقہ جو ہے اس میں نہ آدم نہ آدم ذات، دور دور تک بس ریت ہی ریت ہیں، اور انہی میں وہ پہاڑ ہیں جن کے اندر ان کے گھر بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر جاتے ہوئے بھی آدمی کو ڈر لگتا ہے. یا تو وہ ایسے زبردست آباد تھے کہ صدیوں وہاں پر یہ لوگ آباد تھے، رونق ہی رونق تھی، اور اب یہ ہو کا عالم ہے. تو دیکھو نیکی اور بدی کا کتنا بڑا فرق ہے. نیکی سے دنیا میں بھی خوشحالی آتی ہے، فراوانی آتی ہے، اطمینان آتا ہے، سہولتیں آتی ہیں، راحتیں ملتی ہیں، مسرتیں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں، زندگی کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے. اور نافرمانی سے کہ ایک ہی چیخ میں سب ختم، سارا کھیل ختم، اور سب کے سب اوندھے منہ گرے گرے رہ گئے، اور کوئی پوچھنے والا باقی نہ رہا. آج تک نہ ان کے جسموں کا پتہ، نہ ان کی لاشوں کا پتہ، بس ان کے یہ عبرتناک گھر جو ہیں بس وہ یاد دلاتے ہیں کہ یہاں پر کبھی کوئی زبردست قوم آباد تھی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان سمودہ کا فرو ربوں، یاد رکھو قوم سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا. اللہ بود علی سمود، یاد رکھو کہ آخر بربادی قوم سمود ہی کی ہوئی، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ہر سال اسلام پر ایمان نہیں لائے، اس کے نتیجے میں آخر کار یہی تباہ ہو گئے، یہی برباد ہو گئے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمیں اس سے عبرت لینے کی توفیق دے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا رخ جو ہے سیدھا رکھیں. زندگی کا رخ یہ وہ ہے صراط مستقیم، بس اپنے دل کا کعبہ صحیح کر لیں، بس دل کا قبلہ ٹھیک رکھیں. بالکل قبلہ یہی ہے کہ بس ہمیں مرتے دم تک صراط مستقیم پہ چلنا ہے. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر کے آئے ہیں بس وہ ہے صراط مستقیم، اسی پہ چلنا ہے. نہ نفس کی ماننی ہے نہ شیطان کی ماننی ہے. نفس و شیطان کے راستے یہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، باقی صراط مستقیم جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے. حدیث میں آپ نے ایک بہت ہی پیاری مثال دے کر اس کو سمجھایا کہ پہلے آپ نے سیدھی لکیر بنائی، پھر اس کے دائیں طرف نشانات بنائے، اس طرح بائیں طرف بھی اس طرح سے نشانات بنائے، پھر آپ نے پوچھا بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کس چیز کی مثال ہے. یہ تو آپ نے بتا سنوائے کہ دیکھو یہ جو بیچ میں جو سیدھا راستہ ہے، جو سیدھی لکیر ہے، یہ صراط مستقیم ہے کہ مشابہ ہے، اور یہ جنت میں جانا ہے، اور اس سے مراد ہے حضور کا لایا ہوا طریقہ. اور یہ دائیں طرف ٹیڑھے ٹیڑھے نشانات بنے ہوئے، یہ شیطان کا راستہ جو دوزخ میں لے جا رہا ہے. ہر راستے پر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے، صحیح مستقیم پہ چلنے والوں کو اپنی طرف بلاتا ہے, ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ, یہاں تمہاری مرضی اور تمہاری پسند کی باتیں ہوں گی. جس راستے میں چل رہے ہیں یہاں تو من پسند کچھ نہیں ہے, یہاں پر یہاں تو من چاہیے کچھ نہیں ہے, وہاں تو خدا چاہیے. ادھر آ جاؤ, جو تم چاہو گے ہو جائے گا, گناہ کرنا چاہو گے تو کر لینا, نافرمانی کرنا چاہے تو کر لینا. یہ سب راستے جو ہیں ٹیڑھے ٹیڑھے راستے جتنے بھی ہیں یہ ہیں شیطان کے راستے, اور یہ سب دوزخ میں لے جاتے ہیں. ایسی اچھی مثال دی سبحان اللہ, بچہ بھی سمجھ لے کہ ہاں بھائی یہ سیدھا راستہ یا ٹیڑھا راستہ, سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے یا ٹیڑھے راستے سے بچنا چاہیے. یہ حضوری کی شان ہے کہ آپ نے ایسی آسان اور عام فہم مثال بیان فرما دی. بس اب ہمیں اللہ پاک نے اپنے فضل سے ایمان بھی دیا ہے, صراط مستقیم بھی نصیب فرمائی ہے, بس اب چلنا باقی ہے. بس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پہ چلیں اور اس کے اوپر چلتے رہیں تاکہ سیدھے جنت میں پہنچے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءك عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءك عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد المبارك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. قوم عاد وقوم ثمود کے واقعات سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرما, ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے اپنے فضل سے ہمیں ایمان عطا فرمایا, اور اس سے بڑھ کر ہم پر یہ احسان فرمایا کہ حضور کی امت میں پیدا فرمایا, اور پھر آپ نے یہ بھی احسان فرمایا کہ ان کی امت مسلمہ میں پیدا فرمایا. یا اللہ اپنے اپنے فضل سے صراط مستقیم کی نعمت سے آپ نے سرفراز فرمایا. اب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اور آپ کو آپ کے نانے ناموں کا واسطہ دیتے ہیں, اور آپ کے ان ناموں کا واسطہ دیتے ہیں جو آپ نے سورج پر لکھے ہیں, آپ کے اس اسم اعظم کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں جو آپ نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا اور رات پہ رکھا تو وہ تاریخ ہو گئی. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اس پہ چلنا نصیب فرما. یا اللہ مرتے دم تک ہم کو ہماری اولاد و نسل کو صراط مستقیم پر قائم رکھنا, اور یا اللہ کامیابی کے ساتھ اس سے ہم کو اپنے فضل سے اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرمانا. یا اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما. نفس و شیطان کے راہوں سے یا اللہ بچنے کی ہمیشہ توفیق دینا. نفس و شیطان سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ یہ ہر وقت ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا کر غلط غلط راستوں پر چلنے کے لیے کہتے رہتے ہیں. یا اللہ کوشش کرتے رہتے ہیں. یا اللہ ان کے شر سے ہمیشہ بچانا, ان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھنا. ہمیں ہماری اولاد و نسل کو ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم رکھنا, سنت پر قائم رکھنا, دین پر قائم رکھنا, اپنے حبیب کی طور طریقوں کو اپنانے کی توفیق دینا, نفس و شیطان کے طریقوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق دینا. یا اللہ ہماری ساری بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وسلم اجمعین. آمین برحمتک.